فقہ میں ان کو بہت معتبر مانا جاتا ہے، اور ابن حبان کہتے ہیں کہ ابن سیرین فقیہ، حافظ اور بہترین فیصلے کرنے کی قوت کے مالک تھے، یعنی قاضی بھی تھے ایک طرح سے، قضاء کا جو علم ہے جانتے تھے. لیکن ان کے علم کی بنا پہ جب ان کو قاضی کا عہدہ پیش کیا گیا تو یہ شام بھاگ گئے اور وہاں سے مدینہ منورہ آ گئے. میں نے قاضی نہیں بننا، بہت مشکل کام ہے نا فیصلے کرنا، کہ کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو مواخذہ ہوگا. فتویٰ دیتے ہوئے بہت احتیاط برتتے تھے، کہتے ہیں ایسی احتیاط برتتے تھے کہ اگر ان سے کچھ پوچھا جاتا تو جواب دیتے وقت شدت احتیاط یا خوف سے گھبرا جاتے اور ان کی حالت بدل جاتی. اشش بیان فرماتے ہیں جب ہم ابن سیرین کے پاس بیٹھتے تو وہ باتیں بھی کرتے تھے، ہنستے بھی تھے، حالات بھی پوچھتے تھے، لیکن جہاں ان سے فقہ کا کوئی مسئلہ یا حرام اور حلال کے متعلق پوچھا جاتا تو ان کا رنگ بدل جاتا تھا، معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے وہ ہنس بول رہے تھے. کہتے میں نے ایک مرتبہ ان سے ایک مسئلہ پوچھا، ابن سیرین کی طرف جب رجوع کیا تو انہوں نے مجھے جواب میں کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا. فتویٰ نہیں دے رہا، ایک ذاتی رائے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے، اللہ کی نافرمانی سے بہت بچنے والے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں رہتا ہے. کہتے ہیں یہ طبیعتاً بہت خوش مزاج، چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی، لوگوں میں بیٹھتے مسکراتے ہنستے بولتے، لیکن جب تنہائی میں ہوتے تو ان کا دل اللہ کے ڈر سے بھر جاتا اور آنکھیں اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی تھیں. ہشام بن حسان کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہ رہے تھے، دن میں ہم انہیں ہنستا بولتا ہوا دیکھتے اور رات کی تاریکی میں ان کے رونے میں اتنی شدت ہوتی کہ آواز سنائی دیتی تھی. موت کے ذکر سے ان پر موت کسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. اور لوگ فرماتے ہیں کہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب موت کا ذکر ہوتا تو گویا ان کے جسم کا ہر حصہ مر جاتا تھا. ان کے زمانے میں لوگوں میں تقدیر کے معاملے پہ بہت بحث مباحثہ شروع ہو گیا، اور ہوتے ہوتے پورا ایک گروہ بن گیا جس کو قدری کہا جاتا تھا، فرقہ بن گیا. قدر کہتے ہیں نا قضاء و قدر، تقدیر سے. اور الٹی الٹی باتیں جیسے بعض لوگ کرتے ہیں تقدیر کے بارے میں وہ بھی کیا کرتے تھے. یہ ایسے لوگوں سے سخت گھبراتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ اعتراض کرنے والے ہوں. اور اس لیے ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور تقدیر کے بارے میں باتیں کرنے لگا. انہوں نے اس کے جواب میں یہ آیت تلاوت فرمائی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی اور ناشائستہ باتوں اور زیادتی کرنے سے منع کرتا ہے، اور تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اس کو یاد رکھو. کوئی ایسی بات کا جواب بھی نہ دیا جس میں کوئی شک ہو کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہ بات نکل جائے اس سے. یہ آیت سنا کے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی، اور وہ شخص جو باتیں کر رہا تھا اس کو کہتے ہیں تم میرے پاس سے جاتے ہو یا میں خود اٹھ جاؤں. سننا بھی نہیں گوارا کیا کہ تقدیر پہ آ کے کوئی بحث مباحثہ کرے. اور پھر کہتے تھے کہ مجھے ڈر تھا ایسا نہ ہو کہ یہ شخص کو ایسا خیال میرے دل میں پھونک دے جس کو دور کرنے کی مجھ میں قدرت نہ ہو، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں اس کی باتیں ہی نہ سنوں. یہ احتیاط برتتے تھے یہ لوگ، ایمان میں خلل نہ آئے کسی بات پہ بھی. کہا جاتا ہے عبادت بہت شوق سے کرتے، اور علم کے ساتھ ساتھ عبادت میں بھی انتہائی کمال کرتے. تنہائی میں تسبیحات کرتے، سوتے وقت ذکر الہی میں مشغول ہوتے، اور دن میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے. وضو میں بہت اہتمام برتتے، اور وضو کے اعضاء خوب اوپر اوپر تک دھویا کرتے تھے. تو حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزا کے چمکنے سے اپنی امت کو پہچانوں گا. زکوٰۃ بہت اہتمام سے دیتے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد فرماتے، اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم جب بھی عید پہ ابن سیرین کو ملنے آتے انتہائی عمدہ قسم کا ایک فالودہ ہم کو ضرور کھلایا کرتے. تو گویا مہمان نواز، عبادت گزار اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اور اس سے ڈرنے والے. مسجدوں کا خاص خیال کرتے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اپنے کپڑے سے کبھی کبھی مسجد کو صاف کر دیا کرتے اگر کوئی اور چیز نہ ملتی کہ مسجد کو صاف کیا جائے. اس شدت احتیاط کی بنا پہ کبھی کبھی ان کو بہت بڑا مالی نقصان بھی ہوتا تھا. کسی چیز میں ذرا شک آ جاتا تو اس کو جتنا بڑا بھی نقصان ہوتا پرواہ نہ کرتے، مالی نقصان برداشت کر لیتے تھے، لیکن شک کے بنا پہ کمائی چھوڑ دیتے تھے. تجارت کیا کرتے تھے، تجارت بھی تھی اور دکانداری بھی تھی. ایک مرتبہ ان کو تجارت پہ جب انہوں نے غلہ خریدا تو 80,000 کا فائدہ ہو رہا تھا، لیکن ان کو شک آ گیا کہیں یہ ربا نہ ہو. بہت صاف واضح طور پہ منافع نہیں تھا محسوس ہو رہا، یوں محسوس ہوا کہ اس میں ربا یا سود کا شائبہ ہے. 80,000 کا نقصان کر دیا اور وہ سارا کا سارا منافع چھوڑ دیا کہ کہیں میری کمائی میں سود نہ شامل ہو جائے. اسی طرح ایک مرتبہ انہوں نے 40,000 کا روغن زیتون خریدا، زیتون کا تیل. جب وہ پیپے کھولے تو ایک پیپے میں مرا ہوا چوہا نکل آیا تیل کے پیپے میں. اب انہوں نے سوچا کہ شاید یہ جس بڑے پیپے میں ہوگا، ہو سکتا ہے ایک ہی جگہ سے سب پیپے میں تیل ڈالا گیا ہو، اور مرے ہوئے چوہے والا خراب ہے تیل، لہذا انہوں نے سارا تیل پھینکوا دیا. 40,000 کی بہت بڑی رقم تھی، پوری رقم جس سے خریدا تھا اس کو ادا نہ کر سکے، لہذا ان کو قید کر دیا گیا. جو سودا بیچتے گاہک کو اچھی طرح سے تسلی کراتے، ہر طرف سے چیک کرواتے، اور میمون بن مہران فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں کوئی کپڑا خریدنے کوفہ گیا، محمد بن سیرین کی دکان پہ پہنچا. جب میں بھاؤ کر کے کوئی کپڑا خریدتا تو وہ مجھ سے 3 مرتبہ پوچھتے تھے کہ تم اس کی خریداری پہ راضی ہو. اس کے بعد جو تسلی نہ ہوتے 2 آدمیوں کو گواہ بناتے اور ان مراحل کے بعد کہتے اب سامان لے لو تم. وہ کہتے ہیں اتنی احتیاط برتتے تھے کہ میں ہمیشہ اپنا سارا سامان انہی کی دکان سے خریدتا تھا. تو امانت داری ان دا لانگ رن انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے. مستقل گاہک تھے جو سیدھا انہی کے پاس آتے اور انہی سے لے کے سامان جاتے. وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ سامان لپیٹنے کے لیے جو کپڑا چاہیے ہوتا تھا وہ بھی میں انہی کے ہاں سے خریدتا تھا. کہتے ہیں اس زمانے میں پیمانے کی مقدار گھٹتی بڑھتی رہتی تھی، سٹینڈرڈ ویٹس نہیں تھے، لہذا ایک تو جو سرکاری طور پہ ہوتا تھا پیمانہ اس سے وزن کر کے سامان تولتے، اور اسی طرح اگر کوئی زیادہ بڑی چیز ہوتی تو اپنے طرف سے ایک خاص وزن ڈال کے اس کو تولتے اور اس کو مہر لگا کے محفوظ کر لیتے تھے جس پیمانے سے ناپتے. جب کہتے ہیں مال واپس کرنے لگتے لوگ ان کو تو پھر اپنے جو ان کے پاس پیمانہ تھا اس سے دوبارہ وزن کرتے ہیں مہر توڑ کے، تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. یہ سرکاری پیمانہ اگر گھٹ بھی گیا ہے تو جو میں نے جس پیمانے سے وزن کیا ہوا ہے اس سے چیک کر لوں، لینے والے کو نہ نقصان ہو. کھوٹے پیسے اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ آ جایا کرتے تھے، اور یہ کھوٹے پیسے کو کبھی بھی آگے نہیں چلاتے تھے، مجھے تو نقصان ہو گیا کسی اور کو نہ ہو، لہذا تمام کھوٹے پیسے ایک ڈبے میں بند کرتے رہتے. اور ان کے انتقال کے بعد جب وہ ڈبہ کھولا گیا تو 500 کھوٹے پیسے نکلے. حلال کی کمائی خود بھی کماتے اور لوگوں کو بھی کہتے کہ لوگوں اللہ کی جانب سے حلال روزی تمہارے لیے مقدر ہو چکی ہے، اسی کو تلاش کرو. اگر تم حرام کے ذریعے سے اس کو حاصل کرو گے تو بھی اس سے زیادہ نہ ملے گا جو تمہارے لیے مقدر ہو چکا. حرام سے اس قدر بچا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان پہ 2 درہم کا دعویٰ کیا. 2 درہم بہت ہی معمولی رقم ہے. انہوں نے انکار کر دیا. دعویٰ کرنے والے نے کہا کہ آپ قسم کھائیں، انہوں نے قسم کھا لی. وہ حیران ہو گیا اور لوگوں نے کہا آپ نے اتنی چھوٹی رقم دینے قسم کھا لی؟ کہتے ہاں اس لیے کھائی کہ میں جان بوجھ کے اس شخص کو حرام نہیں کھلا سکتا، مجھے پتا ہے کہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، اگر قسم میں کھاتا تو یہ حرام کھا لیتا، میں 2 درہم دیتا تو وہ حرام تھے، کہ جھوٹ بول کے یہ لے رہا تھا۔ بہت احتیاط برتتے امیر اور اس زمانے کے جو سلاطین تھے حکمران، وہ ان کی عزت کرتے اور ان کی عزت اور محبت میں ان کو تحفے بھیجا کرتے تھے، لیکن یہ احتیاطاً ان کے تحائف نہ لیتے تھے، قبول ہی نہ فرماتے تھے، خیانت سے بہت گھبراتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ خود خیانت نہیں کرتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی خیانت کرنے میں مدد نہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ جب یہ قید کے زمانے میں تھے، جیسے میں نے ابھی آپ کو سنایا کہ ایک مرتبہ زیتون کا تیل کا وہ نہ دے سکے واپس رقم تو قید ہونا پڑا، اتفاق سے جیل کا محافظ ان کو جاننے والا تھا، ان کو معلوم تھا عبادت کرتے ہیں بہت زیادہ احتیاط پاکی، تو ان کو کہنے لگے آپ رات کو گھر چلے جایا کریں اور صبح صبح آ جایا کریں رات کو آرام سے گھر میں عبادت کر کے۔ کہتے ہیں میں سلطانی خیانت میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، یہ تمہاری طرف سے خیانت ہوگی، تمہیں محافظ بنایا گیا ہے اور اگر تم مجھے رات کو جیل سے نکالو گے تو تم اپنے کام میں خیانت کر رہے ہو اور اس خیانت میں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ جیل سے گھر نہیں گئے، شہرت سے بہت گھبراتے تھے، بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ چلے تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے، جیسے محبت اور عزت میں لوگ چلتے ہیں، کہتے ہیں تم بلا ضرورت اگر میرے پیچھے چل رہے ہو تو واپس چلے جاؤ، یعنی اگر کوئی کام ہے کوئی بات ہے پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ فرماتے تھے اگر گناہوں میں بو ہوتی تو کوئی شخص اس کی شدت سے میرے قریب نہ آ سکتا، یعنی میں تو اتنا گناہگار ہوں، اگر میرے گناہوں میں بو ہوتی تو ایسی بو ہوتی کہ کوئی میرے قریب بھی نہ آتا۔ باہر تو یہ حال تھا، ہم دیکھتے ہیں عمرہ سلاطین اور لوگ محبت اور عزت میں بچھ جاتے، اور گھر میں ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کے ساتھ جب گفتگو کرتے تو ابن عون فرماتے ہیں کہ اتنی مدھم آواز ہوتی اور اتنا جھک کے بول رہے ہوتے تھے کہ ناواقف اگر دیکھتا تو سمجھتا یہ بیمار ہیں، آواز بھی اتنی ہلکی اور پوسچر بھی ایسا کہ گویا کوئی بیمار کھڑا ہوا ہے۔ ماں کی عزت، ادب اور محبت۔ والدہ چونکہ حجاز کی رہنے والی تھی، کہا جاتا بہت اچھے لباس پہننے کی شوقین تھی، ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنی ماں کے لیے سب سے اچھا نرم اور ملائم کپڑا ڈھونڈتے، خواہ وہ جتنا بھی ناپائیدار ہوتا، کہتے تھے کوئی فکر نہیں پھٹ جائے لیکن اچھی چیز ماں کو لے کے دوں جو وہ پہن کے خوش ہو۔ اپنی والدہ کے لیے عید کا جوڑا اپنے ہاتھ سے رنگا کرتے تھے، بہت مالدار ہو چکے تھے، آپ نے دیکھا کتنے کتنے بڑے سودے کر رہے، کتنے کتنے بڑے منافع آ رہے ہیں، لیکن ماں کی عزت اور محبت نے اپنے ہاتھ سے اپنے والدہ کا جوڑا رنگ تھے، اور باہر بے باک نڈر اور حق کے معاملے میں کوئی پرواہ نہ کرتے کسی کی۔ ان کا بلند اخلاق ایسا تھا، کبھی کہتے تھے کہ میں نے کسی کی اچھائی پہ اس سے حسد نہیں کی، حسد کی ہی نہیں، اور یہی وجہ ہے جب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کا انتقال ہوا اور تمام صحابہ کرام میں سے سب سے طویل عمر انہوں نے پائی تھی، تو انہوں نے مرتے وقت وصیت کی کہ میری میت کو غسل ابن سیرین رحمت اللہ علیہ دیں گے۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا ابن سیرین رحمت اللہ علیہ قید میں تھے، لہذا حاکم شہر نے ان کو اجازت دی، سیدھا آئے ان کو غسل دیا، نماز جنازہ پڑھوایا اور سیدھا قید خانے میں واپس چلے گئے، گھر والوں سے بھی نہ ملے کہ مجھے صرف اجازت اتنی ہی تھی کہ میں ان کو غسل دے دوں۔ ابن عون کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک زمانے میں حکومت کی اس میں مخالفت میں چھپ گئے تھے، ایسے میں ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا کہ ابن عون فرماتے ہیں میں نے جا کے ان کو اطلاع دی اور مجھے خیال تھا کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ مجھ کو ہی کہیں گے کہ میں ان کی بیٹی کا نماز جنازہ پڑھا دوں، لیکن انہوں نے ضروری ہدایات دینے کے بعد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے نماز جنازہ پڑھوانے کا حکم دیا۔ لوگ یہ بھی شرف سمجھتے تھے کہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ہماری نماز جنازہ پڑھوائیں۔ 110 ہجری میں بیمار ہوئے، آخری عمر میں ان پہ 40,000 کا قرضہ بھی رہتا تھا، ان کو بہت فکر ہوئی۔ ان کی اولاد تو بہت ہوئی تھی لیکن صرف ایک بیٹا عبداللہ ہی زندہ رہے تھے۔ انہوں نے والد کو کہا آپ سے قرض کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کے لیے دعائے خیر کی اور مرتے وقت لوگوں کو وصیت کی کہ لوگوں اللہ کا خوف کرتے رہنا، آپس میں صلح سے رہنا۔ اگر مومن ہونے کا دعویٰ ہے تو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ اللہ نے تمہارے لیے ایک ہی دین منتخب کیا ہے، اسی پہ مرنا۔ صدق اور عفاف زنا اور جھوٹ سے بہتر اور پائیدار ہیں۔ یہ تمام وصیتیں کر کے 80 سال کے قریب ان کی عمر تھی، جمعہ کا دن تھا، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ بہترین باتیں، بہترین اخلاق، بہترین کردار اور بہترین عملی نمونہ چھوڑ کے دنیا سے گئے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے معزز اللہ تعالی کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تقوی کی ہی بنا پہ یہ عزتیں ملیں۔ ایک کمنٹ پڑھ دیتی ہوں، ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں تو ہم ان کی محبت میں یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب ہمیں ان لوگوں کی مثالیں بھی مل رہی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن وہ کارناموں میں صحابہ کرام سے پیچھے نہ تھے۔ بہت اچھی بات ہے، اب ہمیں واقعی عملی سبق مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اب پڑھ رہے ہیں تو اگر کوئی کہتا ہے یہ کام کرو تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں، اور وہ ہم دیکھیں کہ کتنے کام کرتے تھے، باتیں بھی کرتے تھے، باہر اپنا بزنس تھا بہت بڑا لیکن والدہ کے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں ایک مرد ہو کے کر رہے ہیں، اگر ایک بیٹی کرتی تو چلو وہ تو گھر میں ہوتی ہے، اور ایسے مرد ہیں جو علم سیکھ بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں، اپنا کاروبار بھی سنبھال رہے ہیں۔ ایک پنجابی کا شعر ہے، یہ سلطان باہو کا شاید نام آپ نے سنا ہو، اور بہت اچھے اشعار پڑھتے ہیں۔ نیچا دی آشنائی تو کسے نہ فیض پایا ہوں، ککر تے انگور چڑھایا ہر خوشہ زخمایا ہوں۔ ہوں ان کا وہ تھا، ہر دوسرے کے عین میں ہوں بولا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نیچ لوگوں کی دوستی یا واقفیت سے کسی کو فائدہ نہیں ہوا۔ ایسے ہی جیسے کیکر کے پیڑ پہ انگور کی بیل چڑھائی جائے تو ہر اس کا جو گچھا ہے وہ زخمی زخمی ہو جائے کانٹوں سے۔ کہ جو بیکار یا یعنی کم گھٹیا لوگ ہوتے ہیں ان کی دوستی، ان کی آشنائی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ وہ کیا ہے؟ گویا کانٹے دار ایک درخت ہے جو بار بار آپ کو زخم نہیں دے گا۔ ایک بہت اچھا انالیسز ہے، دا انالیسز دیٹ آئی کین میک فرام دس پرسنالٹی از دیٹ اٹ از ناٹ ایزی ٹو گو ٹو جنہ، سو دا کرنسی ٹو جنہ از عمل آف گڈ ڈیڈز۔ جنت آسان نہیں ہے وہاں جانا، وہاں کے لیے جو کرنسی یا جو پیسہ یا سکہ چاہیے وہ اچھے اعمال ہیں، گڈ ڈیڈز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ایک خوشی کی خبر آئی اور کسی نے ان کو آ کے بتایا کہ ان کی پیاری لونڈی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، بیٹا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اس لونڈی سے بہت محبت کرتی تھی، انہیں بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے اپنی لونڈی کو کہلا بھیجا کہ بچہ لے کے میرے پاس آ جاؤ، باقی زچکی کے دن آرام سے میرے گھر میں گزارو اور میں خود تمہارا خیال کروں گی۔ ایک ماں بن کے ان کو ایسے بلایا جیسے ایک بیٹی کو ماں بلاتی اپنے پاس کہ آؤ آرام سے میرے پاس رہو. وہ بچہ اٹھا کے ام المومنین کے گھر تشریف لائیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب بچے کو پیار سے گود میں لیا کہتے کہ اتنا پیارا خوبصورت صحت مند بچہ ان کے دل میں اتر گیا اور انہوں نے نہایت محبت سے کہا کہ ہم اس بچے کا نام حسن تجویز کرتے ہیں. ان کے والد کا نام یسار تھا اور وہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک جنگ میں جنگی قیدی بن کے آئے اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بنے. ادھر ان کے والد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کے غلام تھے جو کہ کاتب وحی تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ادھر ان کی والدہ ام المومنین کی لونڈی, دونوں طرف سے علم اور بہترین تربیت ملی اور یہ بچہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہی پل بڑھ کے بڑا ہوا. فرماتے تھے کہ مجھ سے ساری امہات المومنین محبت کرتی, میں چھوٹا سا تھا بے تکلفی سے ان کے گھر کی دیواروں اور چھتوں پہ دوڑتا پھرتا اور کوئی مجھے کچھ بھی نہ کہتا تھا. تو امہات المومنین کے گھروں میں آتے جاتے, ان کو دیکھتے مشاہدہ کرتے, ادھر سے اٹھتے صحابہ کرام کی مجلس میں جا بیٹھتے مسجد نبی میں, اور یوں علم کے گہوارے میں انہوں نے پرورش پائی. بعد میں ان کے والدین بصرہ آ بسے اور اسی نسبت سے یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہلاتے ہیں. کہا جاتا ہے تقریباً 13-14 برس تک یہ وہیں رہے تھے مدینہ منورہ, اس کے بعد بصرہ آئے تھے. بصرہ اس زمانے میں علم کا شہر بن چکا تھا اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے پہلے صحابہ کرام کی صحبت پائی, امہات المومنین کی صحبت پائی اور اب بصرہ میں آ کے صحابہ کرام جو وہاں علم سیکھ سکھا رہے تھے, اب تو سکھا ہی رہے تھے, سیکھ تو چکے تھے, انہوں نے بھی بصرہ کے تھے تمام علماء اور صحابہ کرام سے بھی استفادہ حاصل کیا. کہا جاتا ہے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کرام سے احادیث روایت کی. ان تمام لوگوں سے ان کو بہت محبت تھی, لیکن جس شخصیت کا رنگ ان کے اوپر خوب چڑھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی عبادت میں گہری دلچسپی, دنیا سے بے رغبتی اور ان جیسا سحر انگیز بیان بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے متاثر تھے, کہا جاتا ہے ان کی بات میں اسی طرح اثر ہوتا تھا جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں ہوتا تھا, اور ان کی نصیحتیں دلوں پہ جا کے اثر کرتی ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہی اخلاق اور تقویٰ کا رنگ ان پہ چڑھا, فصاحت اور بلاغت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اسلوب انہوں نے اختیار کیا. بصرہ جب آ گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے. تفسیر, تجوید اور حدیث کا علم انہیں سے حاصل کیا اور اس کے بعد جو دیگر صحابہ کرام موجود تھے ان سے بھی جا کے فائدہ حاصل کیا. کہتے ہیں کہ جب علم حاصل کر لیا اور اس کو دینا شروع ہوئے تو ان کے پر اثر بیان اور علم کے دسترس کی وجہ سے لوگ اس طرح ان کے حلقہ درس میں کھینچے چلے آتے گویا لوہے کی طرف مقناطیس, سینٹرل آف اٹریکشن بن گئے. اور نہ صرف یہ کہ اس شہر کے لوگ بلکہ دیگر اسلامی مملکت کے لوگ بھی ان کے پاس آتے اور ان سے آ کے علم حاصل کرتے. کہتے ہیں ان کو اس زمانے میں جو ایک بیماری لوگوں میں آنا شروع ہو گئی تھی اس کی بہت فکر رہتی تھی, اور وہ کیا بیماری تھی؟ دل کی بیماری, یعنی منافقت. کہتے ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کے, اور ان کا ایک ہی زندگی کا مشن تھا کہ مسلمانوں کو دوبارہ واپس اس اخلاص کی طرف لایا جائے جس کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. کہتے ہیں بڑے فصیح اور بلیغ اور شیرین زبان تھے، گفتگو کرتے تھے تو گویا منہ سے پھول جھڑتے تھے، اور جب آخرت کا بیان کرتے تھے یا صحابہ کرام کے دور کی بات کرتے تو لوگوں کو لگتا کہ ان کے آگے ایک تصویر سی کھینچ گئی ہے اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں بہنے لگتی ہیں. وسعت علم کا یہ حال تھا. ربیع بن انس فرماتے ہیں، میں 10 برس تک حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آتا جاتا رہا، ہر روز ان سے کوئی ایسی بات سنتا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. 10 برس تک آتے رہے اور ہر روز کہتے ہیں ایک نئی بات سن کے جاتا تھا. بہت زیادہ خوبصورت، بڑی حسین و جمیل ان کی شخصیت، اور بہت روب اور دبدبے والے تھے. جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ تعالی مخلوق کے دل میں اس کا روب ڈال دیتے ہیں، محبت بھی اور روب بھی، اور اس کی بات میں اثر بھی ڈال دیتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا کلام انبیاء علیہ السلام سے اتنا نہیں ملتا تھا جتنا کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا کلام ملتا تھا. یعنی ان کی باتیں ایسی تھیں جیسے انبیاء علیہ السلام تھی، اور ان کے کلام میں وہی اثر تھا جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کی باتوں میں ہوتا تھا، اور ان کا طرز زندگی صحابہ کرام کے طرز زندگی سے مشابہ تھا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ، جو کہ خود امام ہیں. ایک شخص نے ان کی جامعیت کو اس طرح بیان کیا، کہتے ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے علم و تقوی، زہد، اعلی ہمتی اور علم کے اعتبار سے ایک درخشاں ستارہ تھے. ان کی مجلس میں قسم قسم کے لوگ جمع رہتے اور ہر ایک فیض پا کے جاتا تھا. ایک شخص حدیث کا علم حاصل کر رہا ہے، دوسرا تفسیر سے استفادہ حاصل کر رہا ہے، اور کوئی فقہ کا درس لے رہا ہے، کوئی اور آ کے قضاء کے قاعدے سیکھ رہا ہے، قضاء سے مراد لا ہے، کوئی واعظ سن رہا ہے. وہ ایک بحر زخار ہیں جو موجیں لے رہا ہے، جیسے اوشن ہوتا ہے نا، لہروں پہ لہریں. کہتے ہیں اتنے علم کے اقسام پہ ماہر تھے کوئی ایک سمندر. وہ ایک ایسا روشن چراغ ہیں جو مجلس کو منور کر رہے ہیں، اور پھر عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے سلسلے میں ان کے کارنامے اور حکام کے روبرو پوری فصاحت سے اظہار حق کے واقعات کوئی بھلانے کی چیز نہیں. حق کی جہاں بات ہوتی یہ پرواہ ہی نہ ہوتی تھی کہ میرے سامنے کون ہے، جو سچ ہوتا وہ کہہ دیتے، اور اسی لیے بڑے بڑے لوگ ان کے اوپر رش کرتے تھے. 3ری صدی کے ایک غیر مسلم فلسفی ہیں ثابت بن قرح، وہ کہتا ہے امت محمدیہ کی جن چند ممتاز ترین شخصیتوں پر دوسری امتوں کو رشک کرنا چاہیے ان میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی ہیں. مکہ موزمہ سے ہمیشہ عالم اسلام کے صاحب کمال لوگ اٹھے، لیکن اہل مکہ بھی حسن بصری کا علم دیکھ کر اور ان کی تقریریں سن کے حیران رہ جاتے اور کہتے ہم نے ان جیسا آدمی نہیں دیکھا. کہتے ان کے واس دور صحابہ کی قوت اور سادگی کا نمونہ ہے. جیسے صحابہ کرام کے الفاظ تھے، آپ نے دیکھا کہ چند الفاظ ہوتے تھے لیکن ان میں ایک قوت ہوتی تھی، ایک ایمان کا کرنٹ ہوتا ہے جو کہ آج بھی ہم باتیں ان کی پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں ایمان کو جگا دیتی ہیں. اسی طرح ان کی باتیں بھی ہیں، اور ان میں زیادہ تر دنیا کی بے ثباتی، زندگی کی بے وفائی اور آخرت کی اہمیت کا مضمون ہوتا تھا. ایمان، عمل کی تلقین، تقوی اور اللہ کے خوف کی تعلیم. عوام اب عیش و عشرت کی طرف چونکہ مائل ہو رہے تھے، دنیا مسلمانوں کی طرف آ رہی تھی، فتوحات تھی، مضبوط مملکت قائم ہو رہی تھی، تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو یہ خوف ہوا کہ ایسے نہ ہو کہ لوگ اللہ سے غافل ہو جائیں. ان کی زندگی کا ایک ہی مشن تھا، لوگوں میں جاتے واعظ و تدریس کرتے، اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتے، اور بڑے درد اور جوش کے ساتھ صحابہ کرام کی ایمانی کیفیات اور ان کی اخلاقی اور عملی خصوصیات بیان کرتے، اور پھر دونوں زمانوں کا مقابلہ کرتے اور لوگوں کو سبق دیتے کہ ایمان، عمل اور اخلاق و کردار صحابہ کرام جیسے اپنا لیں۔ ان کے بہت خوبصورت مواعظ ہیں، ان میں سے ایک حصہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، جو وہ صحابہ کرام اور اسلام اخلاق کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ فرماتے ہیں، ہیہات ہیہات، ہائے افسوس افسوس، لوگوں کو امیدوں اور خیالی منصوبوں نے غارت کر دیا، زبانی باتیں ہیں، عمل کا نام و نشان بھی نہیں، علم ہے مگر اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے صبر نہیں، ایمان ہے مگر یقین سے خالی، آدمی بہت نظر آتے ہیں مگر دماغ نایاب، آنے جانے والوں کا شور ہے مگر ایک بندہ خاص ایسا نظر نہیں آتا جس سے دل لگے، لوگ داخل ہوئے اور پھر نکل گئے، انہوں نے سب کچھ جان لیا لیکن مکر گئے، انہوں نے پہلے حرام کیا پھر اسی کو حلال کر لیا، تمہارا دین کیا ہے، تم نے دین کو کیا بنا لیا؟ اگر پوچھا جاتا ہے کیا تم روز حساب پہ یقین رکھتے ہو تو جواب ملتا ہے ہاں ہاں، قسم ہے روز جزا کے مالک کی، غلط کہا، مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ قوی فی الدین ہو، صاحب ایمان و یقین ہو، اس کے علم کے لیے حلم اور اس کے حلم کے لیے علم باعث زینت ہو، عقل مند ہو لیکن نرم خو، اس کی خوش پوشی اور ضبط اس کے فقر و افلاس کی پردہ داری کرے، دولت ہو تو اعتدال کا ہاتھ دامن سے نہ چھوٹنے پائے، خرچ کرنے میں خستہ حالوں کے حق میں رحیم اور کریم ہو، حقوق کی ادائیگی میں کشادہ دست اور فراخ دل، انصاف میں سرگرم اور ثابت قدم، کسی سے نفرت ہو تو بھی اس کے حق میں زیادتی نہ ہو، کسی سے محبت ہو تو اس کی مدد میں شریعت کی حد سے نہ بڑھنے پائے، نہ عیب چینی کرتا ہو، نہ طنز و اشارے، نہ تان و تشنی، نہ لارانی سے اس کو کچھ کام ہو، نہ لہو اور لعب سے اس کو دلچسپی، چغل خوری نہ کرتا ہو، جو حق اس کا نہیں اس کے پیچھے نہیں پڑتا، جو اس پہ واجب آتا ہے اس کا انکار نہیں کرتا، معذرت میں حد سے نہیں بڑھتا، دوسرے کی مصیبت میں خوش نہیں ہوتا، دوسرے کی معصیت سے اس کو مسرت نہیں ہوتی، مومن کی نماز میں خشوع اور نمازوں کا ذوق ہوتا ہے، اس کا کلام شفا کا پیام، اس کا صبر و تقوی، اس کا سکوت سراسر غور و فکر، اس کی نظر سراپا درس عبرت، علماء کی صحبت اختیار کرنے والا، علم کی خاطر خاموش رہنے والا، گناہوں کی گرفت سے محفوظ رہنے والا، نیکی کر کے خوش نہیں ہوتا، غلطی ہو جائے تو استغفار کرتا ہے، اس کے دل میں کسی کی طرف سے رنج آتا ہے فوراً معافی سے کام لیتا ہے، اس سے کوئی جہالت کرتا ہے تو وہ تحمل اور عقل سے کام لیتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے تو صبر کرتا ہے، کوئی اس کے حق میں ناانصافی کرے تو انصاف کو نہیں چھوڑتا، اللہ کے سوا کسی کی پناہ نہیں لیتا، اس کے سوا کسی سے مدد نہیں چاہتا، مجمع میں باوقار، تنہائی میں شکر گزار، رزق پر قانع، آرام اور عیش کے زمانے میں شاکر، مصیبت اور آزمائش کی گھڑیوں میں صابر، غافلوں میں ذاکر، ذاکروں میں ہو تو استغفار میں شاغل، یہ تھی شان اصحاب کرام تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی، جو اپنے درجوں اور مرتبے کے مطابق جب تک دنیا میں رہے اس شان سے رہے، اور جب دنیا سے گئے تو اسی آن بان سے گئے۔ مسلمانوں، یہ ہے تمہارے سلف صالحین کا نمونہ، جب تک تم نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ نہ بدلا تو اللہ کی بھی رحمت تمہارے ساتھ رہی، اور جب تم نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ بدل دیا تو اللہ نے بھی تمہارے ساتھ معاملہ بدل دیا۔ صحابہ کرام کی باتیں کرتے تو ایسے روتے، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں بہنے لگتی، اور جو لوگ سنتے وہ بھی اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے اور جوک در جوک آتے اور ان کی باتیں سنتے اور اپنے ایمان کی حالت کو درست کرتے. حق بولنے میں بے باک تھے, کسی سے نہیں ڈرتے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ حکمران ان کو بلاتے اور ان کو کہتے کہ ہمیں نصیحت کرو. خالد بن صفوان کہتے ہیں, میں عراق کے ایک قدیم شہر ہیرا میں بنو امیہ کے جرنیل اور فاتح قسطنطنیہ مسلمہ بن عبد الملک سے ملا. قسطنطنیہ سمجھتے ہیں آپ, ترکی کانسٹینٹینوپل. اس کے فاتح نے خالد بن سفیان سے کہا, خالد مجھے حسن مصری کے متعلق کچھ بتاؤ, میرا خیال ہے جتنا اسے تم جانتے ہو کوئی اور نہیں جانتا. میں نے کہا, جی ہاں واقعی جتنا میں ان کو جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا, کیونکہ میں ان کا پڑوسی بھی ہوں اور ان کا ہم نشین بھی, بلکہ اہل بصرہ میں سے سب سے زیادہ میں ان کو جانتا ہوں. ان کا جیسا باطن ہے ویسا ہی ان کا ظاہر, اور جو ان کا ظاہر ہے وہی ان کا باطن, ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں. جب وہ کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں پہلے خود اس پہ عمل کرتے ہیں, جب کسی کو برائی سے روکتے ہیں خود بھی اس برائی کے قریب نہیں پھٹکتے. میں نے دنیاوی مال و متاع سے انہیں بے نیاز پایا, جو کچھ ان کے پاس ہے وہ علم و تقویٰ کا خزانہ ہے, لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے دیوانہ وار اس کی طرف لپکتے ہیں, وہ لوگوں کا محبوب نظر. یہ باتیں سن کے جرنیل پکار اٹھا, بھلا وہ قوم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے جس میں حسن بصری جیسی عظیم شخصیت موجود ہو. جن لوگوں میں ایسے نیک لوگ موجود ہوں وہ قوم بھٹک نہیں سکتی, کیونکہ ان کی خیرخواہی کرنے والا موجود ہوتا ہے. کہتے ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ امت محمدیہ کے ممتاز عالم دین, مفسر قرآن کریم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے تفسیر, حدیث اور تجوید کا علم حاصل کیا, فقہ لغت اور ادب جیسے علوم دیگر صحابہ کرام سے حاصل کیے, یہاں تک کہ راسخ عالم دین ہو گئے, علم پختہ اور فقی کے درجے کو پہنچے. لوگ دیوانہ وار ان کی طرف متوجہ ہوتے, ان کے پاس بیٹھ کے خاموشی سے ان کے مواعظ سنتے, اور ایسے مواعظ ہوتے جس سے پتھر دل بھی موم ہو جاتے, گناہگاروں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے. آپ کی زبان سے نکلنے والی حکمت اور دانش بھری باتوں کو لوگ زندگی کا سرمایہ سمجھ کے دلوں میں محفوظ کر لیتے. حجاج بن یوسف نے ایک مرتبہ بہت خوبصورت اپنا محل بنوایا. جب وہ محل نما گھر مکمل ہو گیا تو لوگ تھے کہ کھچے چلے آتے اس گھر کو دیکھنے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو خیال آیا کہ کہیں لوگ دنیا کی طرف مائل نہ ہو جائیں, کیونکہ جو جاتا اس محل سے فریفتہ ہو جاتا, اور ہوتے ہوتے ایک ہجوم اس محل کے گرد کھڑا ہو گیا کہ لوگ جاتے اس گھر کو دیکھتے تعریف کرتے. فوراً ان کو خیال آیا کہ لوگوں کو نصیحت کرنی چاہیے, کہیں اللہ سے نہ غافل ہو جائیں. پہنچ گئے, دیکھا عالیشان گھر ہے اور لوگ ہیں کہ مروب ہیں اس کی آرائش اور اس کی تعمیر اور اس کی خوبصورتی پہ فریفتہ. یہ دیکھا تو وہیں کھڑے کھڑے لوگوں کو نصیحت کی, کہتے ہمیں یہ معلوم ہے کہ فرعون نے اس سے زیادہ مضبوط خوبصورت اور عالیشان محلات تعمیر کیے, لیکن اللہ نے فرعون کو ہلاک کر دیا اور اس کے محلات کو بھی تباہ و برباد کر دیا. کاش حجاج کو یہ معلوم ہو جائے کہ آسمان والے اس سے ناراض اور زمین والوں نے اسے دھوکے میں رکھا ہوا ہے. وہ جب یہ بول رہے تھے تو کسی ہمدرد نے آ کے کہا کہ بس کیجیے, کیوں آپ اپنے آپ کو ہلاکت کے منہ میں دے رہے ہیں. کہتے میرے بھائی, اللہ تعالیٰ نے اہل علم سے یہ پیمان لیا ہے کہ وہ ظالم کے منہ پر بغیر کسی خوف کے حق بات کا پرچار کرتے رہیں گے, اور کبھی اس راہ وفا میں جفا کا گزر نہیں ہونے دیں گے. یہی ہمیشہ حق والوں کا طریقہ رہا اور میں بھی یہی فرض ادا کر رہا ہوں. دوسرے دن حجاج بن یوسف جب اپنے گورنر ہاؤس میں آیا تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ تھا. اس نے غضبناک انداز میں مجلس والوں سے کہا کہ تم لوگ ایسے بزدل ہو؟ دور ہو جاؤ میری آنکھوں سے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ بصرے کا ایک غلام ابن غلام مجمع عام میں بے لگام جو چیز چاہا میرے خلاف بولتا رہا، اور تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو اس کی زبان کو روکے، شرم کرو۔ اور اس کے بعد کہا کہ قسم ہے اب میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ اس کے بعد اس نے تلوار اور چمڑے کی چادر منگوائی، درا نہیں، کوڑا نہیں، چادر چمڑے کی، اور ساتھ ہی جلاد کو حکم ہوا کہ حاضر ہو جائے۔ اس کے بعد حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ جب وہ آ رہے تھے ہر طرف دہشت پھیلی ہوئی تھی، ہر دل غمگین تھا اور ان کے لیے پریشان دل تھے کہ لوگوں کے کانپ رہے تھے۔ اور جب حسن بصری رحمت اللہ علیہ پولیس کے ہمراہ داخل ہوئے، انہوں نے تلوار، جلاد اور چمڑے کی چادر کو دیکھا تو زیر لب مسکرائے اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ حجاج کے سامنے آئے تو ان کے چہرے پہ مومن کا جاہ و جلال اور مسلمان کی شان و شوکت اور سچے مبلغ کی آن بان تھے۔ حجاج بن یوسف نے ان کو دیکھا، اس کا غصہ دور ہو گیا اور بڑی دھیمی آواز میں کہتے، ابو سعید حسن بصری، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آئیے تشریف رکھیے، میرے قریب بیٹھیے۔ وہ بیٹھنے لگے تو کہنے کہ ذرا اور قریب بیٹھیے۔ لوگ ابھی بھی پریشانی کی حالت، خوف اور تعجب سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ جب حسن بصری رحمت اللہ علیہ بڑے اطمینان سے اس کے ساتھ بیٹھ گئے، حجاج نے ان سے دینی مسائل پوچھنے شروع کر دیے اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہر سوال کا جواب بڑی دل جمعی، سکون، سحر بیانی اور عالمانہ انداز میں دیتے رہے۔ تمام جوابات سے حجاج بہت متاثر ہوا، انتہائی قیمتی ایک عطر منگوایا اور اپنے ہاتھوں سے ان کی داڑھی پہ عزت سے لگایا اور اس کے بعد ان کو عزت سے روانہ کر دیا۔ جب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ دربار سے نکلے تو حجاج کا ایک دربان ان کے پیچھے پیچھے بھاگا، اور تھوڑی دیر بعد جب یہ ذرا دور نکل گئے تو کہتا، اے ابو سعید، حجاج نے تو آج آپ کو کسی اور ہی غرض سے بلوایا تھا، لیکن اس کی طرف سے یہ حسن سلوک دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ کو گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا، آپ نے تلوار، جلاد اور چمڑے کی چادر کو دیکھا تو میں نے دیکھا آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، آپ کیا پڑھ رہے تھے مجھے بھی بتائیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، میں نے کہا تھا، اے اللہ، تو مجھ پہ کی گئی نعمتوں کا والی ہے، ہر مصیبت کے وقت میرا ملجا و ماوا ہے، الہی ساری مخلوق کے دل تیرے قبضے میں ہیں، الہی حجاج کے غصے کو میرے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دے، جس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیا تھا۔ مدعی لاکھ برا چاہی تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ میری دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور حجاج کا غصہ محبت میں بدل گیا۔ دعا اور پورے یقین کے ساتھ۔ کئی مرتبہ ایسے ہی واقعات کا پالا ان کو پڑا جو یہ جابر اور ظالم حکمرانوں کے خلاف بولتے، لیکن ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرتے اور یہ حکمرانوں کی نگاہوں میں محترم اور زیادہ معزز ہو جاتے۔ کہتے ہیں یزید بن عبد الملک جب حکمران بنا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد،